نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ان شاء الله تعالى ہم سورة الفتح پڑھیں گے. 26واں پارہ ہے, بہت ہی خوبصورت سورة, اور جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوئی ہے ان کو یہ سورة بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. تو دیکھ لیتے ہیں اس کا پس منظر تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ تعالی. چونکہ یہ سورت جیسے میں نے بتایا واقعہ حدیبیہ کے تناظر میں ہے, اور اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہے تو پھر ایک دفعہ ریفریش ہو جائے گا. حدیبیہ کیا ہے؟ ایک مقام ہے جو مکہ کے سے باہر حدود حرم کے بالکل قریب ہے, جس کو آج کل شمیسا کہا جاتا ہے. تو یہ جو واقعہ حدیبیہ کا سارا ہوا تھا اسی مقام پہ ہوا تھا. ایک جو اس واقعے کی تفصیل ہے وہ بیہقی میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ خواب دیکھا کہ آپ مکہ ماں اپنے صحابہ کرام کے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں, اور احرام سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں نے سر منڈوایا ہے اور بعض نے بال کٹوائے ہیں, اور یہ کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی ہے. تو نبیوں کا خواب چونکہ وہی ہی ہوتا ہے, سچا خواب ہوتا ہے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب سنایا تو وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. ایک مجمع اکٹھا ہو گیا, اور خواب میں کوئی خاص مہینہ یا اس طرح کوئی سال نہیں بتایا گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی دعوت دی کہ وہ بھی ساتھ چلیں, اور دیہاتی اور بدو جو ارد گرد کے قبائل کے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ تو چلے لیکن بہت سارے لوگ آگے بات ان کے آئیں گی کہ جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے. یعنی ہاں, روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, نیا لباس زیب تن فرمایا, اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے, ام المومنین حضرت ام سلمہ کو ساتھ لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین, انصار اور ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی, 1400 صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, اور کسی کو بھی شک نہیں تھا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تو ہم ضرور اب عمرہ کر ہی لیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹائمنگ کون سی ہے, یہ ذہن میں اگر آپ کے رہے تو پھر زیادہ آسانی ہوگی کہ ابھی کچھ عرصے پہلے, سال بھی نہیں گزرا, تو ابھی احزاب ہوئی ہے, اور احزاب میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احزاب میں کفار دشمنی میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ صرف اپنے گھر بیٹھ کے وہ دشمنی نہیں کر رہے تھے, کوئی چالے نہیں چل رہے تھے, بلکہ گھروں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے گھروں تک پہنچ گئے, مدینہ تک پہنچ گئے, اور صرف خود نہیں پہنچے, اپنے ساتھ جو عرب کے باقی قبائل تھے ان کو بھی لے لیا. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کس قدر خون کے پیاسے تھے کہ اب بس ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے, اب ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا. لیکن آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ناکام ہو کے واپس چلے گئے. اب اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا, ایک سال بھی نہیں ہوا, اور کہاں یہ کہ اب مسلمان ان کے گھر کی طرف چل پڑے. جو قاتل ہیں پہلے تو وہ آئے تھے, اب مسلمان چل کے جا رہے ہیں قاتلوں کے پاس. تو آپ تھوڑی سی انوائرمنٹ کو ضرور سمجھیے گا کہ یہ کوئی بہت خوشگوار انوائرمنٹ نہیں ہے, بہت ہی زیادہ خطرے کی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی عرب کے تمام لوگوں کو الاؤڈ تھا کہ وہ آ کے حج یا عمرہ کریں سوائے مسلمانوں کے, ان کو الاؤڈ نہیں تھا, یہ نہیں جا سکتے تھے مکہ جو مدینہ کے لوگ تھے. اور مشرکین کے اندر یہ قاعدہ تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, کہ وہ کسی کو بھی حج عمرے سے کبھی بھی روک نہیں سکتے تھے. اور جو بھی کوئی احرام پہن کے آتا تھا اس وہ اگر باپ کا قاتل بھی ہوتا تھا تو وہ بھی حرم کی حدود کے اندر اس کا اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا. یعنی اتنا زیادہ احترام تھا اس گھر کا. اور جو آنے والے ہوتے تھے احرام میں ہوتے تھے, خاص طور پہ عمرہ اور حج کے لیے لوگ حرمت والے مہینوں میں آتے تھے. آپ کو پتا ہے نا, رجب, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ اشہر الحرم ہیں, حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں جنگ اور لوٹ مار اور یہ سب بند ہو جاتی تھی, بالکل امن و امان ہو جاتا تھا, تاکہ لوگ سکون کے ساتھ حج کے لیے آئیں, عمرے کے لیے آئیں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشہر الحرم میں ہی آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو ان کو خبر پہنچ گئی کہ اب اس طرح سے مسلمان آ رہے ہیں. ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک پرابلم ہو گیا, اس لیے کہ اگر وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور خون خرابہ ہوتا ہے تو عرب میں ان کی تو عزت خاک میں مل جائے گی, تمام عرب ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ آپ نے کیا کیا. ایک تو احرام کی حالت میں لوگ آئے تھے, ان کے اوپر آپ نے اس طرح سے کیا, دوسرا آپ نے حرمت والے مہینے کے اندر ایسا کیا, تو یہ تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہو جائے گا, کیونکہ ان کی بڑی عزت تھی ہر طرف. اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور دوسرا کام اگر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آنے دیتے تو یہ بھی ان کے منہ پر ایک تمانچہ تھا, اس وجہ سے کہ ابھی تو تم لوگ ہو کے آئے ان کے پاس, ان کو مارنے کے لیے گئے تھے, جنگ کرنے کے لیے گئے تھے, اب دیکھ لو وہ آ بھی گئے, انہوں نے آ کے عمرہ بھی کر لیا, وہ چلے بھی گئے, تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اس میں بھی ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ ہماری کمزوری ظاہر ہوگی اور یہ کہ ہمارا کوئی بھی ہولڈ ہی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. تو یہ بھی ان کو حمیت آتی تھی, غیرت آتی تھی کہ کہاں ہم ان کو مارنے گئے, ابھی آ کے آرام سے ہمارے گھروں تک آ گئے ہیں اور چلے بھی گئے آرام سے. تو آپ دونوں طرح سے نا ان بڑے مشکل میں آ گئے تھے. تو اب یہ دیکھتے ہیں تفسیر سے ہی کہ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت صحابہ کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہونے کی خبر ملی تو جمع ہو کے باہم مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں, اگر ہم نے ان کو مکہ میں آنے دیا تو تمام عرب میں شہرت ہو جائے گی کہ ہم پر غلبہ پا کے مکہ پہنچ گئے, حالانکہ ہمارے اور ان کے درمیان کتنی جنگیں ہو چکی ہیں. سب نے عہد کیا ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اور اب روکنے کا طریقہ کیا ہے, جنگ تو خود کر نہیں سکتے, اب روکنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے, ہم ایسا کرتے ہیں, کچھ ایسے کچھ ان کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جوش دلائیں, وہ ہمارے پر حملہ کرنے میں پہل کریں, ہم کہہ دیں گے ہم نے تو ڈیفینس میں آگے ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کی, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو یعنی اس طرح سے کہ مسلمانوں کو کسی طرح چھیڑ چھاڑ کر کے ابھارا جائے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں. اب یہ مسلمان جو تھے ہتھیاروں کے بغیر آ رہے تھے, صرف ان کے پاس ایک نیزہ تھا جس سے اونٹوں کو قربانی کی جائے گی, ظاہر ہے کوئی چھری یا کوئی اس طرح کا سامان رکھیں گے جس سے ذبح کیا جائے گا, قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی لیڈرشپ میں ایک جماعت کو مکہ سے باہر کراء الغمیم ایک جگہ ہے اس پہ بھیج دیا اور آس پاس کے دیہات کو بھی ساتھ ملا لیا. ثقیف والے بھی, طائف کا جو قبیلہ ہے, وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے اور ایک مقام تھا بلدہ کا, وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا کہ اب ہم ان کو جانے نہیں دیں گے, کیونکہ یہی راستہ جاتا تھا. بہت سارے ایسے راستے تو نہیں ہوتے تھے کہ کئی راستے ہوں, ایک آدھ کوئی راستہ ہوتا تھا. تو یہاں پہ ہم ان کو گھیریں گے, یہاں پہ ان کچھ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ طرح سے ان کو جنگ میں انوالو کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس ادھر ادھر روانہ کیا اور پتا چلا کہ اس طرح سے انہوں نے تیاری کی ہوئی اور یہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ نہیں باز آنے والے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے اور یہ سارے وہیں پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے جو انہوں نے دیکھا تو اپنے لشکر کو انہوں نے صفیں بنا کے قبلہ کی طرف کر کے کھڑا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عباد بن بشر کو ایک دستہ فوج کا دے کے ان کو امیر بنا کے بھیجا. انہوں نے خالد بن ولید کے لشکر کے بالمقابل انہوں نے بھی صفیں بنا لی. اسی حالت میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے اذان دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی. اب خالد بن ولید اور ان کے سپاہی دیکھتے رہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا موقع ضائع کر دیا, جب یہ لوگ نماز میں تھے اس وقت ہی ہم ان پہ ٹوٹ پڑتے, کچھ ان کا خاتمہ کر دیتے. اب دوسری نماز کا جب وقت آنے والا تھا تو انہوں نے کہا اب ہم انتظار کرتے ہیں, اب جب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم کچھ کر دیں گے. مگر جبرائیل علیہ السلام اترے اور صلاۃ الخوف کے احکام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے, جس کے اندر ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ نہیں نماز پڑھتے. پھر تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا چیز دیکھی اور ان کو ان کے ساتھ ایسا دیکھ لیا کہ ایسا ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستہ بدل لیا, راستہ بدل لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے راستے سے گئے جس کی رہنمائی ایک صحابی نے کی تھی کہ مجھے ایک اور راستہ آتا ہے. اور وہ راستہ بہت ہی مشکل راستہ تھا کیونکہ اس میں جیسے ایسے سیاہ پتھر تھے, کانٹے تھے, جھاڑیاں تھیں, اور وہ ان پہ جانور تو چل سکتے تھے, انسانوں کے لیے تو وہ راستہ تھا ہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ وہاں پہ چلے تو کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جن کے پیر زخمی نہ ہوئے اور خون آلود نہ ہوئے. سب کے پیروں سے خون جاری ہو گیا, سب کے پیر زخمی ہو گئے. اور آگے جا کے وہ ایک میدان آیا پھر حدیبیہ کا, جہاں پہ پھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا پیر پھسل گیا, بیٹھ گئی. صحابہ نے اٹھانا چاہا, نہیں اٹھی. لوگوں نے کہا کہ قصوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی وہ بگڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا اس کا قصور نہیں ہے, نہ اس کی ایسی عادت ہے, بلکہ اس کو تو اس ذات نے روک دیا جس نے اصحاب فیل کو روک دیا تھا. وہ پتہ ہے نا, اصحاب فیل کا بھی جو ہاتھی تھا وہ نہیں چل رہا تھا کعبے کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی روک دیا اس کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے دن قریش مجھ سے جو بھی بات ایسی کہیں گے جس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہوگی میں اس کو ضرور مان لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دے دیا, یہیں پہ بیٹھ گئی ہے. تو خالد بن ولید وغیرہ ان کے لشکر سے ہٹ کے اب وہ حدیبیہ کی طرف ہیں. اب یہاں پر ایک کنواں تھا, اب کافروں نے تو پانی کے بھی جتنی چیزیں تھیں ان ساروں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. یہاں پہ ایک کنواں تھا جو خشک تھا بالکل, اس میں پانی کا کچھ بھی نہیں ایسے آثار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا, یہاں پہ آپ نے جو چھوٹا چھوٹا پانی رستہ تھا نا اس کنویں کا, اس سے آپ نے کلی کی اور وضو فرمایا اور پھر اس کو واپس اس میں ڈال دیا کنویں میں. تو اتنا پانی تھا جوش مارا کنویں میں اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے, کہ لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے, اپنے جانوروں کو پانی پلایا, خود پانی پیا اور پانی سے وہ بھرا رہا کنواں. تو یہ بھی ایک معجزہ وہاں پہ ظاہر ہوا. تو صحابہ مطمئن ہو کے یہاں مقیم ہو گئے اور اہل مکہ سے وفود آنے لگے. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جائیں آپ مکہ میں جائیں اور آپ ان سے بات چیت کریں. اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے سے پہلے حضرت عمر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی تھی کہ آپ جائیں. انہوں نے فرمایا کہ وہ تو میرے ساتھ بہت خار کھاتے ہیں اور وہ مجھے تو دیکھتے ہی وہ مجھے ختم کر دیں گے, آپ ایسا کریں عثمان کو بھیجیں, ان کی رشتہ داریاں تھیں وہاں پہ, ابھی بھی وہاں پہ موجود تھے ان کے رشتہ دار. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, انہوں نے جا کے وہاں پہ ان سے بات چیت کی. اور ان کا دوسرا کام یہ بھی تھا کہ جو مسلمان ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں وہاں پہ ان سے ملاقات کی جائے, اور جو ابھی تک جن کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ٹریپڈ ہیں مکہ میں, ان کا حال احوال پوچھا جائے. اب ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے میں ہی کچھ عرصہ ایسے اتنا گزر گیا کہ پیچھے مسلمانوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب آپ خود سوچیں ایک سفیر کو شہید کرنا اتنی بڑی بات تھی, کیونکہ سفیر جو ہوتا ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کا, اور اس زمانے میں کبھی بھی سفیر کو کچھ نہیں نقصان دیا جاتا تھا, سفیر کی عزت کی جاتی تھی. سفیر کو قتل کر دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس قوم سے جنگ لے لینا. اب کیا ہوا کہ جب پتہ چلا یہ افواہ اڑی, افواہ کیسے اڑتی ہے, دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے ابھی تک, لگتا ہے ان کو قتل کر دیا گیا, ہو سکتا ہے قتل کر دیا گیا, دوسرے نے سنا ہاں واقعی ہو سکتا ہے یہ ہی ہو گیا. وہ تیسرا جو پاس سن رہا تھا, اچھا اس کے کان میں پڑی کوئی قتل کی بات, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی, واقعی قتل ہی ہو گئے ہوں گے اور تو کیا ہے. اس نے جا کے چوتھے سے بات کی, بس سنا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اس نے آگے پانچویں سے بات کی, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اب یہ ایسے کرتے کرتے بات آگے پھیلتی جاتی ہے, ایک نے کوئی بات کی لگتا ہے ایسے تو کہاں سے کہاں کیا بات پہنچ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے افواہیں اسی طرح اڑتی ہیں نا. تو اب جب یہ افواہ اڑی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو مسلمانوں پہ تو بہت گراں گزری. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اب ہم تو واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں. لیکن آپ خود سوچیں, نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں, نہ کوئی بہت بڑا لشکر ہے, 1400 تو لوگ ہیں, اور کہاں آپ ان کے گھر کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ لوگ پہلے ہی خون کے پیاسے ہیں, وہ لوگ تو پہلے ہی ٹھنے بیٹھے ہیں, ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں, ان کے پاس سب کچھ بھی ہیں, وہ تو اپنے گھر میں ہیں, اور یہ تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ایسے وقت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی, ایک ایک صحابی سے بیعت لی اس بات پر کہ ہم لڑیں گے اور ہم واپس نہیں ہوں گے, ہم بھاگیں گے نہیں میدان جنگ سے, اب یعنی ہم انٹر ہو جائیں گے مکہ میں. اور یہ بیعت جو تھی وہ موت پہ تھی. کیا مطلب, اب موت ہی ہے نا, پھر دیکھیں اب اس کے بعد کیا, سمجھ لیں کہ موت کے اوپر خالی ہاتھ لوگ ہیں, وہ جا رہے ہیں شیر کے ڈین میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد واپس آ سکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے یہ بیعت لی تھی جس کا نام بیعت رضوان ہے, یہ کہ ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تھی, سوائے ایک آدمی کے جو منافق تھا, اس کے علاوہ سب نے بیعت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, چھوٹی بات نہیں تھی, اس لیے کیونکہ آپ, ہم جب صحابہ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں شاید ایسے لگتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں تھے, ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں تھے, ختم ہو چکے تھے سب چیزیں ان کی, ختم ہو چکی تھی, کہ وہ تو روبوٹس کی طرح تھے, بس اسی طرح چلتے رہتے تھے جیسے ان کو کہا جاتا. نہیں, وہ روبوٹ نہیں تھے, وہ مشینیں نہیں تھیں, وہ جیتے جاگتے انسان تھے جن کے اندر جذبات بھی تھے, احساسات بھی تھے, خوشیاں اور غم بھی تھے, ان کی فیملیز بھی تھیں, سب کچھ تھا, ان کی تجارتیں بھی تھیں, یعنی جو بزنس وغیرہ سمجھ لیں, ان کے بزنس بھی تھے, ان کے سب چیزیں تھیں, ان کے گھر بار بھی تھے, اسی طرح جیسے آج ہمارے ہیں. ہم ان کو جب ایک ایلین چیز سمجھ لیتے ہیں نا تو ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے پھر, کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. سوچیں جب انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوں گے, ان کی فیملیز پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, فیملی سوچ رہی ہے عمرہ کرنے گئے ہیں, اور یہ یہاں پہ کس پہ بیعت کر رہے ہیں, موت پہ. اور سوچیں وہ جو کھانا انہوں نے اس کے بعد کھایا ہوا کہ دس از دا لاسٹ فوڈ وی آر ہیونگ, اس کے بعد ہماری موت ہے. یہ چھوٹی بات ہے, کوئی کیا, معمولی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس طرح سے. کتنی بڑی آزمائش ہو گئی. اب دیکھیں وہ ایک بھی تو پیچھے رہا نا, اتنی آسان بات ہوتی تو وہ بھی بیعت لے لیتا, اس وقت تک تو نہیں پتا نا کہ بعد میں آگے جنگ نہیں ہونی. تو ایک ایک نے بیعت لی, ایک ایک سے بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے بیعت سے, اس وقت پھر جا کے پتا چلا تھا کہ نہیں یہ افواہ تھی, اور حضرت عثمان مطلب واپس آ رہے تھے, تو پتہ چل گیا کہ وہ محفوظ ہیں, لیکن وہ ڈیلے ہو گیا تھا. اور وہ جب وہاں پر تھے تو سبحان اللہ, مکہ میں جب وہ کمزور مسلمانوں سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا, وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا. اور پھر اس کے بعد اہل مکہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے. میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آگے بڑھ کے میں آ کے طواف کر لوں اور وہ بیٹھے ہوئے باہر. تو وہ مکہ میں 3 رات رہے تھے اور کوئی کمیونیکیشن کا تو ذریعہ تھا نہیں کہ وہ باہر بتا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منوانے کی کوشش کرتے رہے. اور اب جب وہ واپس آئے ہیں تو بعض صحابہ ان کو دیکھ کے جیسے ابھی بہت زیادہ وہ جوش میں تھے اور بیعت رضوان ہوئی تھی اور اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح سلامت آ رہے ہیں, تو ایک طرح سے ان کے اندر بھی ایک غصہ تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے اور ہمارے اوپر دیکھیں کہ آپ پیچھے گزر رہی تھی. اب وہ ان کا غصہ اس طرح سے نکلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے تو جا کے اندر طواف کر لیا اگر ہم رہ گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا طواف. اب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پھر اہل مکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا مسلمانوں کا کہ وہ خود آئے اور ان کے بہت سے لوگ آتے رہے, جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ساری تفصیل اپنی بک تجلیات نبوت کے اندر. یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ کس کس طرح ایک ایک آتا گیا. عمرہ حدیبیہ کا چیپٹر ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل بن عمر, ہویت بن عزا اور مکرز بن حفص یہ بھی آئے اور بھی لوگ آتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے, پھر کوئی بات کرتے تھے پھر آتے تھے. ان دا اینڈ ہوا یہ کہ ایک معاہدے کے اوپر سب آ گئے اور یہ آسان چیز نہیں تھی. اس کی کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں. قریش کے اصحاب رائے لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر راضی کر لیں کہ وہ اس سال تو واپس چلے جائیں تاکہ پورے عرب میں ہماری یہ شہرت نہ ہو کہ ہم نے ان کو روکنا چاہا اور وہ زبردستی مکے میں داخل ہو گئے. اگلے سال ہاں عمرے کے لیے آ جائیں, ہم 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے اور اس وقت آ کے اپنے جانور قربان بھی کریں, احرام بھی کھول دیں. اور یہی پیغام لے کر عمر بن سہیل بن عمر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا اب معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم نے صلح کا ارادہ کر لیا, اس لیے کہ سہیل کو بھیجا ہے. سہیل سہل سے ہے نا, آسانی ہوگی اب کچھ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے عباد بن بشر اور سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. سہیل حاضر ہوا تو ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور قریش کا پیغام آپ کو پہنچایا. صحابہ کرام عموماً اس پر راضی نہیں تھے کہ اس وقت اپنے احرام بغیر عمرے کے کھول دیں. انہوں نے سہیل سے سخت گفتگو کی, آوازیں کبھی بلند ہوئیں کبھی پست ہوئیں کہ کام کیوں اگلے سال آئیں. اے دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں تھی نا, اس لیے کیونکہ مثال کے طور پہ ہم اپنا سوچیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنی سینٹیمنٹل بات ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے حج کے لیے آپ گئے, روانہ ہوئے, پورا گروپ جا رہا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ اور اپنے فیوریٹ کسی لیڈر کے ساتھ, امیر جو ہو آپ کی گروپ کا, اور جب آپ لینڈ کیے جدہ میں تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو واپس جائیں گے اور نیکسٹ ایئر آپ آ سکتے ہیں, ابھی آپ آ ہی نہیں سکتے. اس وقت کیا حالت ہو سوچیں کہ آپ نے سارا سفر کیا, اتنا ایکسپینسو پیکیج آپ نے خریدا, سارا کچھ کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں واپس چلے جائیں, کیسے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہو سکتی اور کتنی جذباتی بات ہو سکتی. تو ان کو تو بہت غصہ آیا کہ بھی کیا بات ہے, اور کبھی نہیں آپ کسی کو روک سکتے اللہ کے گھر سے, ایک تو آپ ویسے ہی کافر ہیں اوپر سے آپ اللہ کے گھر سے روکیں گے. اور یہ سو مچ سو کہ انہوں نے یہ بھی نہیں اجازت دی تھی کہ مسلمان اپنے حدی کے جانور بھی حرم تک بھیجیں, وہ بھی نہیں آپ کو اجازت. ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کا غصہ واقعی حق بجانب تھا. عباد بشر نے سہیل کو ڈانٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرو. خیر لمبی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر کے صلح کرنے پر راضی ہو گئے. سہیل نے کہا لائیے ہم اپنے اور آپ کے درمیان صلح نامہ لکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا, یہیں سے اب ایک بحث شروع ہو گئی کہ لفظ رحمان اور رحیم یہ تو ہم نہیں جانتے کون رحمان اور کون رحیم, آپ یہاں وہی لکھیں جو ہم لکھتے ہیں, بسمک اللہم. آپ دیکھیں کتنی انسلٹنگ باتیں ہیں نا, کہ نہیں آپ وہی کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو اب کیسا فیل ہوتا ہے کہ پہلے بھی انسلٹس آپ پہلے ہی ان کو بھیج رہے ہیں کہ ان کے اوپر کسی طرح چھیڑ چھاڑ کر کے حملہ کرو. آپ نے اتنا مشکل کام بنا دیا کہ راستہ روک کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جانے نہیں دے رہے ہیں, دوسرے راستے سے ہیں, سب زخمی ہو گئے ہیں, کتنی اذیت دے رہے ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کی تکریم کرنے والے ہیں, حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں, اور آپ یہ کر رہے ہیں. جتنی بھی دشمنی ہو سہی, لیکن جب کوئی احرام میں آ گیا تو اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. آپ معاہدہ لکھنے لگے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہم لکھیں گے, وہی لکھو جو ہم کہتے ہیں. آپ نے اس کو بھی مان لیا, حضرت علی سے فرمایا ایسا ہی لکھ دو. اس کے بعد آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ لکھو کہ یہ عہد نامہ ہے جس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سہیل نے اس پہ بھی ضد کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کو اللہ کے گھر سے روکتے ہی کیوں, اس لیے آپ یہ نہیں لکھ سکتے رسول اللہ, محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے آپ, آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. اب یہ بھی کتنی انسلٹنگ بات ہے, تم جو بھی مانو یا نہ مانو لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, اس طرف سے تو یہی مانتے ہیں نا, ایک سائیڈ ایک پارٹی تو ان کو رسول ہی مانتی ہے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کو بھی منظور فرما لیا. حضرت علی نے تھوڑی پسو پیش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو. انہوں نے کہا میں نہیں یہ مٹا سکتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کے اور اس کو مٹایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری ایک شرط ہے کہ اس وقت ہمیں طواف کرنے دو, اب ہم آ ہی گئے ہیں, یعنی اب اس دفعہ بس ہمیں کرنے دو, صرف طواف ہی ہم کر لیں. سہیل نے کہا خدا کی قسم ہے یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بھی ایک ناروا بات تھی کہ چلو ہم عمرہ نہیں کرتے, ہمیں طواف تو کرنے دو. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا. اس کے بعد سہیل نے اپنی ایک شرط یہ لکھی کہ جو شخص مکہ والوں میں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس چلا جائے گا اس کو آپ واپس کریں گے, چاہے وہ آپ کے دین پہ ہو. اور مسلمانوں میں سے جو کوئی قریش کے پاس مکہ چلا آئے اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. یعنی آپ کوئی پھر گیا اسلام سے, کوئی واپس قریش کے پاس آ گیا, کافروں کے پاس آ گیا, اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. لیکن ہمارے سے آپ کے پاس کوئی بھاگ کے چلا گیا مسلمان ہو کے, تو آپ اس کو واپس کریں گے. اس پہ تو مسلمانوں کی آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مشرکین کے حوالے کر لیں اور یہ ہمیں نہ ہمارے لوگوں کو یہ واپس لے لیں, اپنے لیے یہ شرط رکھ لی ہے اور ہمارے لیے کچھ اور رکھ لی, تو یہ تو زیادتی ہے. اب باقی بات دیکھیں ان کی حق بجانے کی, کہ بھئی قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں آ جائے گا مسلمان اس کو قریش کے حوالے کر دیں گے, لیکن مسلمانوں کا آدمی قریش کی پناہ میں جائے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے. یہ کیسی بات ہے, یہ تو بہت بھاری ان کے لیے گزر رہی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا اور فرمایا مسلمانوں سے کہ کوئی بات نہیں, کام ڈاؤن کیا ان کو کہ ہم میں سے کوئی اگر کوئی آدمی اگر ان کے پاس چلا گیا تو اللہ نے اس کو خود ہی ہم سے دور کر دیا, ہمیں پھر اس کی کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے, پھر وہ جائے ہم نے کیا کرنا ہے ایسے آدمی کا. اور ان میں کوئی آدمی ہمارے پاس آیا ہم نے لوٹا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے, کوئی سہولت کر دے گا. اور تیسرے یہ کہ اب آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے, اب اس سال تو آپ عمرہ نہیں کریں گے. چوتھی یہ کہ بھائی 10 سال تک کے لیے جنگ بندی رہے گی, اب جنگ نہیں کوئی ہوگی. اور جو فریق بھی مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلہ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا, جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا, اور وہ بھی پھر اسی عہد میں داخل ہو جائیں گے. یعنی ان کی بھی ساتھ آپس میں کوئی, وہ بھی آپس میں نہیں لڑ سکتے. یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ ہے کوئی قبیلہ اور جو کافروں کے ساتھ کوئی قبیلہ ہے, وہ قبیلے بھی اس عہد کی پابندی کریں گے, یعنی وہ بھی 10 ایئرز تک ان میں بھی جنگ بندی رہے گی. کیا یہ شرائط انہوں نے رکھی. جب یہ شرائط طے ہو گئی, ابھی جب لکھی نہیں گئی تھی ابھی طے ہوئی, اس وقت ہی ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہو گیا کہ سہیل بن عمر کا ہی بیٹا ابو جندل, وہ آ گئے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. اور انہوں نے کہا اپنی ہیلپ کے لیے, انہوں نے کہا کس طرح وہ پہنچے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو یہ پوری لکھی بھی نہیں گئی, ابھی مکمل نہیں ہوئی, تو ان کو جانے دو. سہیل نے کہا تب پھر بس ٹھیک ہے, ابھی سے آپ نے اس کی عہد کی پاسداری نہیں کی, خلاف ورزی کیا, تو ہماری طرف سے پھر یہ ختم ہے. آپ نے فرمایا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا اور ابو جندل نے چیخ کے کہا تھا مسلمانوں کیا مجھے واپس پھر ان کی طرف بھیج دو گے کہ مجھے میرے دین کو فتنے میں ڈال دو. آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت کتنا مشکل ہوگا یہ ٹائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صبر کرو, اس میں تمہیں اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان کے لیے کوئی کشادگی نکالے گا, کوئی پناہ کی جگہ بنائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا غم تھا جو مسلمانوں کے سامنے, ابھی یہ ایک دم ابھی ہی سامنے آ گئی بات. اب جب یہ شرائط طے ہو گئی تو حضرت عمر سے نہیں رہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. فرمایا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. فرمایا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. اس پر انہوں نے فرمایا پھر ہم کیوں اس ذلت کو قبول کریں کہ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں؟ جب تک جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے, ٹھیک ہے, یہاں ہم مر جائیں تو یہاں ہم عمرہ کر کے جائیں. بعض دفعہ دیکھیں آپ ایسا ہوتا ہے انسان کی عزت اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی کہ ہم اتنی ذلت برداشت کریں. ہم نے تو کہہ دیا ہے آلریڈی, یہ بیعت تو دے ہی دی ہوئی ہے کہ ہم ٹھیک ہے مرنا قبول کر لیں گے, اب ہم کیا اس طرح کی رسوائی قبول کریں جب ہم جاننے دینے کا ارادہ کر ہی چکے ہیں. ہمیں اس میں کچھ نہیں, اللہ کی خاطر ہم اپنی جان بھی دے دیں گے. اس کے بعد یہ ذلت, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت سے بھی آزمایا, جان سے بھی آزمایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. اور ابھی سوچیں ایک کتنا بڑا فیئر, ابھی خوف کی انتہا تھی اور اب کیا ہے, اب گھر سے جب چلے تھے ایک امید کی انتہا تھی. اب ایموشنز دیکھیں نا کتنے ہائپ اپ ہو رہے ہیں, امید کی انتہا تھی کہ اب ہم جا رہے ہیں, خوشی کی انتہا تھی. اس کے بعد آئے تو کتنی غم کی انتہا ہو گئی کہ دیکھیں حضرت عثمان کو شہید کر دیا کیا. اور پھر ہاتھوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کرنا موت کے اوپر, یہ بھی کتنی بڑی انتہا ہے اس ایموشن کی کہ انسان میں جوش اور جذبہ اور یہ چیز کہ بس اب مرنا یا مارنا ہے, وہ بھی ایک ایموشن. اب غصے کی انتہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اب یہ انتہا. اور یاد رکھیں جب ایموشنز بہت ہائپ اپ ہوتے ہیں نا, انسان کے جذبات بہت زیادہ جوش میں ہوتے ہیں, وہی موقع ہوتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ سے غلطیاں کب ہوتی ہیں سب سے زیادہ, جب انسان غصے میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جب انسان غم میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکلنے لگتا, یا خوشی میں بہت انتہا کو پہنچ جاتا ہے, تب بھی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں انسان کو بہت کچھ غلط کام کرا دیتی ہیں. اب حضرت عمر دیکھیں ان کے اندر بے چینی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, ہرگز میں اس کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا, وہ میرا مددگار ہے. یعنی یہ میں اللہ کے حکم سے ہی کر رہا ہوں. اور کین یو امیجن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کتنا مشکل ہوگا. واز ناٹ ایزی. ایک طرف آپ کے صحابہ ہیں جو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, ایک طرح سے ریزسٹینس ہے ان کی طرف سے کہ نہیں کیوں کر رہے ہیں آپ, ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ایسے ہی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسچن نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ یہ کیا بات ہے. ایسے ہم تو کتنی دفعہ بول دیتے ہیں استغفر اللہ ربی, اگر ہمارے سے کبھی بھی ہماری زبانوں سے ایسے نکلا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ اللہ یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. صحابہ تل ملا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے ذلیل ہونے کی. اور یاد رکھیں یہ صلح حدیبیہ جو نا بہت زیادہ کچھ ہمیں سکھاتی ہے, خاص طور پہ آج کی دنیا کے جو حالات ہیں اس میں کہ مسلمان جوش میں آ جاتے ہیں, ہم اب بدلہ لے کر رہیں گے, یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ, ہم تو بدلہ, ہم تو اب ایسا کر لیں گے, الٹے سیدھے پھر ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جوش میں آ کے, غصے میں آ کے. اور بعض لوگ ایسی ویڈیوز بھی, فیک ویڈیوز بنا کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں, جن میں کہاں کی باتیں کہاں لگائی جاتی ہیں, کہیں کی کہیں لگا جاتی ہیں, بس لوگ ایک ریج غصہ ایسا کہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب مرنے مارنے پہ یا تو یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, وہ بدلہ کس سے لینا ہے, وہ جا کے کہیں اور پھٹنے لگتے ہیں, کسی اور انوسنٹ کو مار دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, کچھ ایسے الٹے سیدھے قدم اٹھا لیتے ہیں جو پھر واپس نہیں ہو پاتے. اب یہاں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام ڈاؤن کرتے ہیں ان کو. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ طواف کریں گے, آپ کو کیا مطلب خواب نہیں آیا تھا یہ؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے قربان جائیں اپنے نبی کے اوپر, کتنی مشکل ان پہ سچویشن ہوگی کہ ان کے صحابہ بھی اب ان کو کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا. کیسی پوزیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف کافروں کی طرف سے اتنا پریشر ہے, ایک طرف اپنے لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس آ رہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا, تو آپ نے فرمایا بس یہ واقعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہو کے رہے گا, ہم جائیں گے ہم طواف کریں گے. حضرت عمر خاموش ہو گئے مگر غم اور غصہ نہیں گیا, آپ کے پاس سے ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور پھر دوبارہ وہی چیزیں ریپیٹ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں فرمایا خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے حکم کے خلاف تو کوئی کام نہیں کریں گے اور اللہ ان کا مددگار ہے, اس لیے تو مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑنا, آپ کے ساتھ رہنا, خدا کی قسم وہ حق پہ ہیں. اے عمر کہیں اپنے اعمال گوا نہ دینا, ضائع نہ کرا لینا. حضرت عمر کو تو اتنا رنج تھا نا, اچھا ان کے اندر غصے کا بھی زیادہ تھا. اور بعد میں جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور مسلمانوں میں بھی ظاہر ہے غم اور غصہ تھا, یہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے پھر فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم تھے, بہت غم زدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم اٹھو اور اپنی قربانی کرو اور سر منڈوا لو, احرام کھول دو, کیونکہ جو حج یا عمرہ نہ کر سکے کسی وجہ سے بھی, روک دیا جائے یا کوئی بھی ریزن ہو جائے, اس کے بعد اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر ون وہ اب کوئی قربانی کرے اور نمبر ٹو پھر اس کے بعد قضا کرے اس عمرے کو. تو اب قربانی کرنی تھی انہوں نے, وہاں پہ سر منڈانے تھے, پھر احرام کھولنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ایسا کرو, لیکن کوئی اٹھائی نہیں, کوئی نہیں اٹھا, اور آپ کی غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی خیمے میں چلے, حضرت ام سلمہ وہاں پہ تھیں, تو ان سے فرمایا کہ دیکھو آج یہ بات ہوئی ہے کہ صحابہ نے میری بات نہیں سنی, یعنی اٹ واز دا فرسٹ ٹائم. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صحابہ سے کچھ بھی نہ کہیں, وہ اس وقت سخت صدمے میں ہیں, آپ خود عمل کریں, وہ دیکھیں پیچھے آپ کے ویسے ہی کرنے لگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا, یہ نہیں فرمایا کہ ایک عورت ذات ہے اس کی تو آدھی عقل ہے, یہ مجھے کیا مشورہ دے گی, اس سے کیا مشورہ ماننا ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا جو بہت زیادہ کوئی دینی بھی ہو جاتے ہیں, کچھ زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو مردانگی میں بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت ہمیں مشورہ دے, عورت کا تو مشورہ بالکل ہی نہیں ماننا. یعنی یہاں پہ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا مشورہ ماننا, باہر آئے آپ نے حجام کو بلایا, قربانی کی, حجام کو بلایا اور اپنا سر شیو کروا لیا. اور واقعی ایسا ہوا کہ صحابہ نے جب یہ دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی قربانیاں کر لی, انہوں نے بھی سر منڈوا لیے اور احرام کھول دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی. اب جب واپس چلے ہیں آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے دل ہوں گے جب وہ واپس جا رہے ہوں گے، کتنے قدم بھاری ہوں گے جب واپس جا رہے ہوں گے، یا ہم کیا کرنے آئے تھے، کیا ہوا اور کس طرح ہم ناکام واپس جا رہے ہیں، واپسی کتنی بھاری ہوگی نا اور کتنی ناگوار ہوگی۔ لیکن بس اطاعت پہ جمے رہے، ٹھیک ہے چل پڑے۔ جب راستے میں تھے تب یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ کے نزول کے وقت کا بھی ایک زبردست بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر تو لیا تھا کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچن کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوسچن کیا، لیکن اب ان کو اس کے اوپر بڑا ملال بھی ہوا کہ یہ میں نے کیا کر لیا، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب کیا انہوں نے کیا کہ اپنی سواری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے برابر لے جا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، پھر پیچھے ہوئے، پھر سواری کو تیز کیا اور پھر آپ سے بات کرنی چاہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کو سخت ندامت بھی ہو رہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ نے یہ کر لیا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی۔ پھر تیسری دفعہ ایسے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اب تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگا کہ اب کیا ہوگا میرا، اب تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے خفا ہو گئے ہیں، اب میں تو ہلاک ہو گیا۔ پھر اپنی سواری دوڑا کے قافلے سے سب سے آگے لے گئے۔ اب تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کہتے ہیں کہ کوئی میرا نام پکارتا ہوا آ رہا تھا، کوئی منادی میرے نام کی ندا لگا رہا تھا، میں نے جواب دیا، اس نے کہا چلو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں میرے ہوش بالکل ہی گم ہو گئے، ضرور میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو گئی، میں تو بس ہلاک ہو گیا۔ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بھاری قدموں سے کہ کس طرح سے کیا آپ میرے بارے میں آیا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا، سبحان اللہ، خوشی سے تمتما رہا تھا، اور اتنی خوشی تھی آپ کے چہرے کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی تو آپ کو مبارکباد دی اور رونے لگے، ہوا نا کہ ہم نے کیا سوچا اور اللہ تعالیٰ نے کیا اتار دیا۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پھر آیت نمبر 5 جو ہے یہ نوٹ کر لیجئے گا، وہ نازل ہوئی تھی اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی۔ تو دیکھتے ہیں آپ ان آیات کو کیسا ایموشنل ٹائم ہوگا صحابہ کے لیے بھی، اور کتنی پیاری یہ خوشخبری۔ جب لیکن دیکھیں ٹائمنگ کیسی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہیں پہ بھی اتار سکتے تھے، لیکن سارا وقت ایک ٹیسٹ تھا نا، اب یہ صحابہ کرتے کیا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح عطا کی آپ کو، کھلی فتح۔ اب یہ فتح مبین کس کو کہا جا رہا ہے جس کا یہاں پہ مینشن ہے، اور یہ سوچیں کہ ابھی وہاں سے آ رہے ہیں، اسی سفر کے اندر یہ آیتیں اتر رہی ہیں اور فتح مبین کہا گیا ہے۔ تو اب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو سمجھتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ اس کو فتح کہا گیا اس صورت میں، بخاری شریف میں بھی حضرت برا فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہم بیت رضوان کے واقعے کو اور حدیبیہ کو فتح گنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یعنی یہ کہ یہ فتح مبین ہے، کھلی فتح ہے۔ اور فتح مبین کیا ہوتی ہے؟ مبین صرف یہ نہیں کہ کھلی، بلکہ ایسی فتح جو کلیئر ہے، بالکل کلیئر، اور کلیئر کرتی ہے کئی چیزوں کو۔ اس صورت میں ان ساری باتوں کی اوپر بات ہوگی کہ کیا کیا چیزیں کلیئر کر دیں اس فتح نے۔ تو جس کو وہ سمجھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ ہماری ذلت ہے، یہ شکست ہے، یہ ہماری، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فتح ہے. تو اس کا مطلب ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، بعض اوقات ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوتی ہے خیر کی، وہ صرف اللہ جانتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں شکست ہے. دیکھیں شکست آپ مطلب اپیرنٹلی دیکھیں، اگر ظاہراً دیکھیں کیا کہیں گے اس کو، کوئی بھی دیکھے گا تو کیا کہے گا، آئے ناکام ہو کیا گئے، آئے اللہ بیچارے عمرہ بھی نہیں کر سکے، کیسی اور ذلت کے اوپر ہو کے انہوں نے شرطیں قبول کی، یہ کیا کر لیا انہوں نے، یہ تو وہی کرے گا. اب دیکھیں جذباتی نوجوان ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ کیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہمارا ساتھ اللہ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم کوئی ڈرتے ہیں کسی سے، ہم فلاں ہیں. آج کل ایسی جذباتی باتیں ہوتی ہیں نا، انہی باتوں کو سے نوجوانوں کے خونوں کو بھڑکا کے، ان کو جوش دلا کے بعض لوگ اپنے کام کرواتے ہیں پھر ان سے. یہاں پہ کہا گیا نہیں، اس وقت تمہارا اپنے غصے کو دبا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، دب کے بھی شرط قبول کرنا، وہ تو فتح مبین ہے، اللہ اکبر. تو ہم جس کو جو دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہوتا ہے، کس چیز میں خیر کیا چھپی ہوئی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. جس کو آپ انسلٹ سمجھ رہے ہیں اس میں بھی خیر تھی، وہ فتح ہے، سبحان اللہ. تو ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آنے والی چیز میں کتنی بڑی کامیابی ہو یہ ہم اپنے عقل سے نہیں جان سکتے، یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے. اس سے کیا کامیابی ملی ہے مسلمانوں کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قریش کا معاہدے کی ٹیبل پہ آ جانا، نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جانا ہی اٹ سیلف مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح. وہ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھیں جب آپ کسی کو کوئی اینٹیٹی سمجھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی معاہدے کرتے ہیں. پہلے تو وہ ان کو ایسے ہی سمجھتے تھے، ایسے ہی کچھ لوگوں کو جوش آ گیا وہ کر رہے ہیں. تو اب جب اس کا مطلب انہوں نے مسلمانوں کو ایک طاقت سمجھا ہے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے نا. معاہدہ آپ ایسے ہی چلتے پھرتے کے ساتھ، کوئی حکومت نہیں کر لیتی کہ کسی فرد کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے، حکومتوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، کسی چھوٹے سے لوگوں کے ساتھ نہیں کہ چار پانچ لوگ مل کے، 10-20 لوگ، 100 لوگ، 1000 لوگ مل کے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے ان کو ایک آرگنائزڈ ایک آئیڈینٹیٹی ان کو دی، سمجھا ان کو کچھ، تو تب ان کے ساتھ مذاکرات کیا. آپ کو پتا اسی وجہ سے تو یہ جو جتنی بھی تنظیمیں دہشت گرد تنظیمیں ان کے ساتھ کیوں نہیں معاہدے کیے جاتے، اس لیے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. معاہدہ کرنا ان کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ہم ان کو مان لیں کہ ہاں یہ کچھ ہیں، ان کا کچھ سٹیٹس ہے، تو اس کا مطلب ہم سرنڈر کر رہے ہیں، تو نہیں. ظاہر ہے جب کوئی نیگوسیشن ٹیبل پہ آتا ہے تو اس کا مطلب وہ دوسرے کی قوت کو نہیں ختم کر سکا، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ چلو آؤ بات چیت کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو جب آپ دیکھیں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، احزاب ہو گئی، اس میں نیگوسیشن ٹیبل پر نہیں آئے، جب مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے تو بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوئے. جس وقت مسلمان نہتے ہیں بغیر ہتھیاروں کے، اس وقت وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے کہ آئے ہمارے ساتھ بات کریں، لیٹس ایگری آن سم تھنگ. سمجھ آ گئی بات؟ یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ کامیابی ہتھیاروں سے نہیں ہوتی ہے، کہ ہتھیار ہیں اور ہتھیار چلائیں گے تو کامیابی ہے، یہ بھی کامیابی ہوتی ہے جو ہتھیاروں کے بغیر ہی ہے. وہ جو اس وقت نہ مانے، اتنی جنگوں میں انہوں نے کوئی معاہدے نہیں کیے، اتنی جنگیں ہوئیں انہوں نے کوئی کال نہیں کیا مسلمانوں کو معاہدے کے لیے، وہ اب معاہدے کے لیے تیار ہوگا جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھ، چیزوں سے، ہتھیاروں سے، جنگوں سے، ان چیزوں کی بات نہیں ہوتی. دیکھو اللہ کے ہاں کیا پیرامیٹر ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے بالکل بات. پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان اگر اس سال کرتے عمرہ تو خوف و خطر میں کرتے. اب یہ بات ہو گئی ہے کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے تو اگلے سال وہ خود ہی مکہ چھوڑ کے ان کو چانس دیں گے کہ آ کے آرام سے عمرہ کرو. تھرڈلی، اس کے بعد کتنی فتوحات کے اللہ نے دروازے کھولنے ہیں یہ تو مسلمانوں کو بھی اندازہ نہیں تھا. یہ 10 ایئر جو جنگ بندی ہوگی یہ بہت بڑی بات تھی. اب اس کے اندر مسلمانوں کو چانس ملے گا کہ وہ دین اسلام کو آگے پھیلائیں, دعویٰ کریں. ظاہر ہے جنگی حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے دعوت کا کام کرنا کلوز ٹو امپاسبل تھا مسلمانوں کے لیے. ہر وقت ایک خطرہ رہتا تھا, اب آ گئے کافر, اب ہو گئے, اب یہ ہو گیا, اب خطرہ ہو گیا, اب افواہیں پھیلی نہیں ہیں, بس وہ آنے والے ہیں, وہ تیاری کر رہے ہیں, وہ یہ. اس میں کیسے تبلیغ کا کام ہوگا؟ اب جنگ بند ہو گئی, اب مسلمان گئے قبائل کے اندر پھیل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے وہ بھی اس کے بعد ہی لکھے تھے. یعنی کام کتنا بڑھ گیا, وائلڈ فائر کی طرح, جنگل کی آگ کی طرح کام تیز ہو گیا. اتنا تیز ہوا سبحان اللہ کہ صرف 2 سال میں, یہ 6 ہجری کی بات ہے نا, مکہ کب فتح ہوا؟ 8 میں. صرف 2 سال میں مکہ تک فتح ہو گیا, سبحان اللہ. اور اس کے بعد ہی دیکھیں اب کیسی یہ فتح کا مطلب کیا, اس کے بعد ہی پھر خیبر, اتنی بڑی جو یہود کا قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا. اب یہود پسپا ہو گئے, اب نارتھ کی طرف اتنا بڑا جو اینمی تھا وہ ختم ہو گیا. ساؤتھ میں ہے مکہ, ساؤتھ میں ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. مسلمانوں کے لیے تو بہت اچھی یعنی اپرچونیٹی ہو گئی نا, اب کھل کے اپنا دعویٰ کریں, اپنا کام کریں. تو خیبر کا فتح ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, اس لیے کہ خیبر سے پھر جو مال غنیمت ملا ایک ایک مسلمان کو, یعنی آج کا اگر لگایا جائے تو مور دین $500,000 ملا آج کا اگر لگایا جائے. اتنی زیادہ کشائش مسلمانوں کے پاس ہوئی ہے خیبر کے بعد. تو وہ خیبر بھی پاسبل تبھی ہوا تھا کہ جب یہاں سے جنگ بندی ہوئی ہوئی تھی, ورنہ تو خیبر کی طرف مسلمان جا ہی نہیں سکتے تھے, بھائی پیچھے سے وہ حملہ کر دیں گے. مسلمان تو کہیں پہ بھی نہیں جا کے جنگ کر سکتے تھے. تھرو آؤٹ آل دس ٹائم, یہ پچھلے 6 سالوں کے اندر کافر ہی آتے رہتے, مسلمان تو کہیں نہیں جا رہے تھے ان کے پاس لڑنے کسی کے پاس بھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کوئی ایک بات نہیں ہے, اس میں بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے فائدے ہیں. آگے بھی جیسے بات آ رہی ہے, اس کے اندر بیعت رضوان ہوئی اس کی وجہ سے. اب بیعت رضوان کی وجہ سے جو صحابہ کو بشارت ملی ہے جنت کی اور اللہ کی رضا کی, وہ تو نہیں مل سکتی تھی, تو یہ تو فتح ہے. صرف مالی طور پہ نہ دیکھیں تو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ کس طرح یہ چیز فتح بنتی ہے. لیکن ہم چونکہ ہم سب چونکہ بہت شارٹ سائٹڈ ہیں, یعنی صرف ہمیں سامنے کی جلدی والی چیز نظر آتی ہے, جو بالکل ہمارے سامنے ہے, وہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, ہائے یہ کیا ہو گیا. ہم دور کی چیز کو دیکھ نہیں سکتے, ہمیں وہ طاقت نہیں ہے. مگر ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھ سکتے, مگر ایسے حالات میں ہونا کیا چاہیے پھر؟ اللہ کے فیصلوں پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو اس نے فیصلہ کیا اس میں خیر ہی ہے, اس میں خیر ہے. جب انسان یہ بات بولتا ہے تو اس کو یہ مین کرنا چاہیے کہ اس میں خیر ہے. اکثر یہ بولتے تو ہیں ہم, بٹ وی ڈونٹ مین اٹ, اس کا یقین ہمارے دل میں نہیں ہوتا کہ اس میں خیر ہے. جب ہی تو پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. کہتے ہیں ہاں خیر خیر ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے, لیکن پھر بھی دل کے اندر وہ ہے کہ یہ کیوں ہوا. اور بعض دفعہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کو کوسچن کرنے لگتے ہیں, جبکہ ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں ہاں اللہ کے تو ہر فیصلے میں خیر ہے, ہاں اللہ کے تو حکمت والے فیصلے ہیں, وہ حکیم ہے, وہ ایسے ہے. تو وہ تب ہماری سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ جب ہمارے کوئی مرضی کے خلاف چیز ہوتی ہے اس میں ہم یہ بول دیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اور حکمت ہے, اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے, اس میں یہ بھول جاتے ہیں ہم اس وقت. اچھا, پھر صحابہ کی اطاعت کا ٹیسٹ ہو گیا بہت بڑا, کہ وہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور ان کی ایون اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے سامنے جو ان کی بات کے سامنے سبمیشن ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک کوسچن کیے لیکن ایسا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ نہیں مانتے, آپ اس طرح کریں گے تو ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے راستے اب سے الگ ہیں. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہیں کسی آرگنائزیشن میں ہیں کہیں ہیں, وہ ہمارے مطابق نہیں چلتے اور وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ہمیں بالکل پسند نہیں. ہم کہتے ٹھیک ہے آج سے میں اور آپ الگ, میں اپنا چلوں گی اور آپ اپنا چلیں. صحابہ نے ایسے نہیں کیا, پھر بھی مطیر ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت عثمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شدید محبت تھی, تو دیکھیں کہ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا تو میں جا کے آگے بڑھ کے کر لوں. حالانکہ عبادت ہی ہے نا, نیکی ہے, ایک ثواب کا کام ہے, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, جو آپ کی تعظیم, جو آپ سے محبت تھی, وہ اس سے بھی آگے تھی. تو ان کو انہوں نے آفر بھی کیا, آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, میں ان کے بغیر نہیں کروں گا, پہلے وہ کریں گے تو میں کروں گا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان لی تھی تو حضرت عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو ہی اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, کہ اگر وہ بھی یہاں پہ ہوتے تو میرے ساتھ بیعت کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسی سے پتہ چلتی ہیں, یہ کس طرح سے یہ اس کے فوائد تھے جو اس میں سے نکلے. یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کے بہت سے فائدے نکلے. اس کے بعد وہ مسلمان جن کو کہ مسلمان تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ قریش سے بھاگ نکلے تھے, پھر انہوں نے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا انتظام کر دیا, وہ ایک جگہ پہ بیچ میں ٹھہر گئے مکہ اور مدینہ کے درمیان, اور آخر کار کافروں کو ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے, ان کو آتے جاتے تنگ کرتے تھے. تو کافروں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے ہی لیں اپنے پاس تو اچھا ہے. اور تو یعنی یہ بھی کوئی لانگ ٹرم نہیں رہی. یہ بھی آپ بات سوچیں کہ اس کی وجہ سے اتنے سارے معاہدے دوستی کے قبائل کے ساتھ ہوئے, بعض اسلام لے آئے, بعض نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیا, آپ کے حلیف بن گئے, کہ کافر تو حیران ہو گئے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تو طاقت بڑھتی جا رہی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ جس وقت اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی, قریش مکہ کے ایک حلیف نے خلاف ورزی کی, تو ابو سفیان دوڑا دوڑا آ گیا مدینہ کہ پلیز اس معاہدے کو برقرار رکھیے گا, اس کو توڑیے گا نہیں. ورنہ وہ تو اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے تھے, وہ تو انہوں نے تو مسلمانوں کو اپنے طور پہ, تو انہوں نے مسلمانوں کو نیچا کر کے یہ ساری شرائط کرائی تھی. اب ان کا سردار بھاگا بھاگا آ رہا ہے کہ پلیز اس کو توڑنا نہیں. دیکھے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو اب مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے, یہ تو ہمارے پر حملہ کریں تو ہمیں ویسے ہی فتح کر سکتے. اور دو سال یہ معاہدہ چلا اور اس کے بعد آپ دیکھیں ختم ہو گیا, انہی کی طرف سے ختم کیا گیا. تو اس سارے کے اندر جو خیر چھپی ہوئی تھی وہ اللہ جانتا تھا, لوگ نہیں جانتے تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین فرمایا. اللہ اکبر. تو بہت بڑا ہمیں سب کو سبق ملتا ہے اس سے. یہ دیکھو کبھی بھی ڈاؤٹ نہ کرو اللہ کے فیصلوں کو, ان میں کیا چھپا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور کبھی بھی یہ نہ کہو ہائے صحابہ نے تو ایسے کیا, ہاں کاش ہم وہاں پہ ہوتے نا تو ہم نے تو یہ نہیں کرنا تھا, ہم نے تو یہ کہنا تھا, ہم نے تو ایسا کرنا تھا. کبھی یہ نہ کہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے اگر ہم وہاں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. کیونکہ صحابہ کرام ایمان میں اتنے پکے تھے, وہ یعنی ایمان میں آگے تھے. اور ہم اگر یہ تمنا کریں کہ ہم ان سے بھی بڑھ کے کوئی کام کر سکتے ہیں, ان سے بھی زیادہ اچھا کوئی کام کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے بھی بڑھ کے. تو آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے مطابق انسان کو آزماتا ہے, جتنا آپ کا ایمان ہوگا اتنی آزمائش ہوگی. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایمان صحابہ کے برابر تھا نا, یا ان سے بھی بڑھ کے تھا, تو یاد رکھے گا پھر امتحان اللہ لے لے گا. ان کے اوپر تو کیا امتحان آیا, پھر اس سے بھی بڑھ کے امتحان آئے گا, اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. تو ہم تو پھر اپنا اتنے بڑے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, پھر کیا اتنی بڑی آزمائشیں بھی سہ سکتے ہیں, اتنے بڑے امتحانوں کو پاس کر سکتے ہیں پھر کیا. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, ہم اس وقت ہوتے تو ہم یہ کرتے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر صحابہ نے ریئلائز کر لیا کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا. ابھی ان کے سامنے کچھ آیا نہیں ہے, کوئی فتح بھی آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو ہی یہ آیت سنی تو وہ رونے لگے. اور انہوں نے, حضرت عمر نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ واقعی فتح ہے, فتح مبین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم یہ فتح مبین ہے. پر فرمایا کہ اچھا پھر اگر یہ فتح ہے تو فتح ہے, اور وہ خوش ہو گئے. پھر کیا فرق ہوا, ابھی تک تو وہ اتنے ڈپریس تھے کہ یہ کیا ہو گیا, آیت اترتے ہی ان کو کیا ہو گیا. سوچا آپ نے کیا فرق پڑا, فرق یہ پڑا کہ انہوں نے اللہ کی بات کا ایسا یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ فتح مبین ہے, تو فتح مبین ہی ہے بس. پھر اب بلائنڈلی ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں پھر فتح مبین ہی ہے, پھر خوش ہو گئے, پھر اس قدر خوش ہو گئے کہ ہاں ہمیں فتح مل گئی گویا. اتنا زیادہ ان کو یقین تھا اللہ کی آیات کے اوپر, ورنہ کچھ ایسا رزلٹ ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا. کس نے ان کو کوئی بتا تھوڑی دیا تھا, ابھی خیبر ہے, ابھی یہ ہے, ابھی مکہ بھی فتح ہو جائے گا. اب یہ تو ہم جب ساری ایک سٹوری دیکھتے ہیں سامنے اپنی, ہمارے سامنے پوری پکچر آتی تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ہو جائے گا. ہمارے لیے تو آسان ہے پڑھنا اور ہم کہتے ہیں ہاں اس کے بعد ان کے لیے ساتھ یہ ہوا یہ, لیکن جس وقت انسان کرنٹلی اس سچویشن میں ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا فیوچر میں کیا ہے. مگر وہ اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی بات کے اوپر کتنا کامل یقین رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کیسے پتہ ہے مبین ہوگی, نو کوسچنز, بس اللہ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے, فتح مبین ہی. کیا اب نہیں ان کو یاد آ رہی کہ وہ ابھی ہم کیا شرائط پہ کن کو ایکسیپٹ کر کے آئے ہیں, پتہ ہے نا ان کو, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بس ہے. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتا ہے یقین اللہ کی بات پر, کہ پھر کوئی شک نہ رہے, پھر کوئی کوسچن نہ رہے, پھر کوئی ناگواری نہ رہے. وہ خوش ہو گئے پھر, جیسے کہ ان کو مل گئی ہے. ہم لیکن کتنے کوسچنز کرتے ہیں نا, کتنی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد بھی, لیکن کیوں, لیکن کیسے, لیکن کیا. تو اسلام اس کے بعد کتنی تیزی سے پھیلا کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی 1600 لوگ لے کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو فتح مکہ پہ کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ, اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, 10,000 کا لشکر. کین یو امیجن 10,000 کا لشکر. ہم تو اپنی پوری زندگی میں بھی محنت کریں تو اتنے وہ نہیں ہم دعویٰ کر سکتے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ, اسٹریٹجی اور سب سے اوپر کہ اللہ کی مدد جیسے آئی, 10,000 لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, 10 times just in 2 years. تو یہ کیا بڑی فتح نہیں تھی؟ اور اسی کی وجہ سے پھر آگے مکہ فتح ہوا نا, اگر یہ نہیں ہوتی تو آگے مکہ فتح کرنے کے تو کوئی اسباب نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس سمجھ لو کہ تمہیں وکٹری مل گئی, فتح ہو گئی تمہاری, اس کو شکست نہ سمجھو, دل میں غم نہ کرو, اسلام کو پھیلانے کا موقع مل گیا. اور یہ فتح مبین, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, یہ اس لیے فتح مبین ملی ہے تاکہ اللہ بخش دے آپ کو آپ کے جو پہلے اور جو بعد کے قصور ہیں. یعنی کیا مطلب اس کا, بڑی ڈیپ میننگ ہے اس میں. یہ فتح ملنا, میں نے آپ کو بتایا, یہ آگے جا کے فتح مکہ کا سبب بنے گی, رائٹ. اور فتح مکہ کا فتح ہونا کیا مطلب, کہ وہاں سے پھر بت پرستی ختم اور توحید شروع، اس گھر کا حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے اور وہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے. اور حج آپ کو پتا ہے کہ وہ رکن ہے اسلام کا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی رفس اور فسوق اور جدال نہیں کیا، کوئی ایسی نافرمانی کا کام نہیں کیا، تو اس کے بعد اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا بچہ. تو اس کا مطلب یہ جو اس وقت حدیبیہ ہوئی اس سے مکہ آزاد ہوا ہے، اللہ کا گھر آزاد ہوا ہے. اور اللہ کا گھر آزاد ہونا مطلب یہاں پہ اب حج ہوگا، یہاں پہ اب عمرے ہوں گے، یہاں پہ اب لوگ آئیں گے اپنی بخشش مانگا کریں گے. تو یہ ایک اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے مغفرت کا ذریعہ نا، یہ مغفرت کا ذریعہ بن گئی نا فتح مبین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو یہ تین چیزیں دے دے. ان میں پہلی چیز کیا؟ اگلی پچھلی آپ کی خطائیں معاف. حالانکہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن ایکسلنس کے لیول سے ذرا بھی نیچے ان کی کوئی بات ہو جائے، ہمارے لیے تو وہ بھی نیکی ہوگی، لیکن ان سے ذرا سی بھی نیچے بات ہو جائے گی تو وہ ان کے لیے قصور مانا جائے گا. مثال کے طور پہ عبس و تولا ہے کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ انٹر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تیوری چڑھی ہے، صرف تیوری، کچھ بولے نہیں ہیں، صرف تیوری، نہ گواری ذرا سی آئی ہے کہ یہ میں اس وقت سرداروں کو بیٹھ کے ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، اور یہ اس وقت آ کے میرے سے کوسچن پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ان کا قصور فرمایا کہ نہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اے نبی، کیونکہ آپ کی ذات پاک اتنی اعلیٰ ہے، اتنا بڑا آپ کا سٹینڈرڈ ہے، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے کہ اس مقام سے نیچی کوئی بات کرنا بھی آپ کے لیے یعنی آپ کو زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ استغفار کی بات کہ استغفار کی فضیلت بہت ہے، اس سے بھی انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قصور ہو گیا یا کوئی گناہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹی قصور جو کہ دین کے معاملے میں نہیں ہے مگر دنیاوی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے قصور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا، تو آپ کو پتا ہے 28ویں پارے میں آ گیا. نہیں، آپ نے کس طرح سے آپ نے یہ فرمایا، آپ تو ایسے نہیں اپنے اوپر کر سکتے. ہاں کوئی اور ایسے کہہ دے، کوئی بھی انسان باقی کہہ دیں تو ان کے لیے کوئی بھی یہ قصور نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام اتنا بلند ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا، یہ آپ کو اگزامپل دی ہیں، اس قسم کی چیزیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا بھی ذکر میں کمی ہو جائے اس طرح سے تو تب بھی یعنی اپنے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات کوئی کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز کا، حالانکہ وہ بھی نیکی کے کام ہیں جن میں آپ مشغول ہیں، لیکن ان میں بھی ذکر میں کمی ہو جانا، یہ میں آپ کو صرف ایک سمری بتا رہی ہوں، وہ بھی آپ کا ایک قصور ہے، ایک لغزش ہے جو بھی اللہ کی طرف سے معاف ہے. اور جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیغمبر کیوں نہ ہو. تو اس بات کے اوپر بھی معافی مانگنا کہ اللہ ہم تیرا حق نہیں ادا کر سکتے، یہ بھی ایک استغفاری ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی اس چیز پہ بھی استغفار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے آپ کا درجہ بلند سے بلند ہو رہا ہے، بلند سے بلند ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے درجے پر گئے ہیں تو پچھلے درجے کی کمی کے اوپر، کہ اس وقت میں کم تھا، اس کے اوپر بھی استغفار کرتے. تو اس طرح سے مفسرین نے، میں نے آپ کو سمری دی ہے ان سارے پوائنٹس کی جو مفسرین نے کتابوں میں لکھے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے قصور، تو وہ اس طرح ہم کہیں. مگر وہ گناہ نہیں ہے، نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ، یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ صغیرہ ہی گناہ، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، لغزشیں ہو سکتی ہیں, خطا کہہ سکتے ہیں, کوئی قصور کہہ, کہ جو باقیوں کے لیے وہ قصور نہیں مانے جائیں گے, باقیوں کی ان پہ پکڑ نہیں ہے, لیکن نبی کا مقام, ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کی وجہ سے کہا گیا. سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہم کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذنب سے مراد جیسے ہم سے گناہ ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرما دیا, ہاں یہ ایک اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جیسے بادشاہ کوئی کہہ دینا جاؤ میں نے اگلا پچھلا تمہارا معاف کر دیا, اب یہ نہیں کہ اسے کوئی قصور ہی ہوا تمہارا, لیکن ایک شان رحیمی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جاؤ میں نے پچھلے اگلے سب معاف کر دیے تمہارے. ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں پھر عاجزی کس قدر زیادہ تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنا لمبا قیام فرماتے تھے راتوں کو کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے, یعنی پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا قیام کرنے کی؟ نہیں کسی کو پروانہ مل جائے اس بات کا کہ بھائی آپ سے تو سب کچھ معاف ہے, تو وہ تو کہے گا کہ اب میں ریلیکس کروں, اب مجھے اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے, سب وعدے مجھے مل چکے ہیں. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں, میں کیا اللہ کا شکر گزار غلام نہ بنوں؟ یعنی یہ میری شکر گزاری ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بشارت دے دے کہ دنیا میں پتہ چل جائے ہمیں کہ ہم کوئی وہاں پہ ہمیں ہماری معافی ہو جائے گی, تو شاید ہم اور ہی ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا تو سارا کام پہلے ہی, اب وہ تو ہمیں تھوڑا ڈر ہے تو ہم کچھ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, جس دن پتہ چل جائے مثلاً تو ہم تو کیا کریں گے. لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور شکر گزاری کتنی تھی. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, تو دوسری کیا, وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور تاکہ وہ تمام کر دے اپنی نعمت تم پر. نعمت کون سی؟ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ اسلام کی اس نعمت کو مکمل کر دے. اسلام بہت بڑی نعمت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو سارا اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں, جتنی بھی اس کی باتیں ہیں, یہ آخری دین ہے جو دنیا میں آیا اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اور دین نہیں اترے گا, کوئی اور احکامات نہیں اترنے, اب یہ فائنل تھا. تو اگر ہر وقت لوگ جنگ کی حالت میں ہی ہوتے تو سوچیں کہ معاشی خاندانی زندگی کے احکامات ان کو کیسے ملتے, اسلامک لیجسلیشن کیسے ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین اس لیے بھی دی ہے کہ اللہ نے مکمل کرنا اس دین کو, اور صراط مستقیم کی ہدایت اگلا کیا ہے, تھرڈ, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اس لیے کہ رہنمائی کرے آپ کی صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تھے, پھر کون سی صراط مستقیم کی رہنمائی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو بلکہ صراط مستقیم کی طرف بلاتے تھے, تو پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ صراط مستقیم کی ہدایت دینے کے لیے آپ نے فتح مبین دی ہے آپ کو؟ تو دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو ہدایت ایک ایسا ورڈ ہے جس میں بہت سارے درجے ہیں. ہدایت کوئی ایک درجے پہ نہیں ہے. ہدایت کا معنی ہوتا ہے نا منزل مقصود کا راستہ دکھانا, اس پر پہنچانا, اور اصل منزل پہ بھی انسان کے کئی آگے درجے ہیں جس میں وہ اللہ کے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا چلا جاتا ہے. اب وہ ان بے شمار درجات میں کون کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے, ہدایت پہ تو سارے ہی ہیں لیکن کون کس لیول پہ ہے, فرسٹ پہ, سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ, کتنے لیول پہ ہے, یہ ہے اس میں ترقی کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی پڑھا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, تو یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو صراط مستقیم ملا نہیں ہے تو اس لیے کہ فرما رہے ہیں, بلکہ میں نے آپ کو بتایا نا ہر ایک بندے کے لیول کے مطابق ہے. کوئی کہہ رہا ہے صراط مستقیم کو مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے مطلب مجھے راستہ دکھا دے, ایک بول رہا ہے تو مجھے پہنچا دے, اور ایک کہہ رہا ہے پہنچ گیا ہوں لیکن اور قرب میں آگے سے آگے کر دے مجھے. تو وہ جو درجے ہیں نا وہ اتنے درجے ہیں کہ ہر ایک کو ضرورت باقی رہتی ہے کہ وہ ایک سے ایک بڑھ کے درجے میں پروموٹ ہوتا جائے. کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی نبی، کوئی رسول اسے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ نہیں نہیں جی میں تو بالکل کامل درجے پہ پہنچ گیا ہوں، اب مجھے آگے ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، ایک درجے سے آگے ترقی کرتے چلے جانا. تو اب یہاں پہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے سے آگے ایڈوانس درجے دینے کے لیے یہ فتح مبین دی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھاتا چلا جائے، سبحان اللہ. تو یہ بھی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی یہ بات. تو تین باتیں یہ ہیں، اور چوتھی بات اگلی آیت میں وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ، ینصرہ کا یا عام مدد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نصرًا عزیزًا، ایسی مدد جو کہ زبردست ہے، یعنی جو وہ مدد اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائے. اب کیسی مدد ملی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کہاں تک پھیل گیا، کتنے قبائل مسلمان ہو گئے، کتنے قبائل معاہدوں میں آ گئے، تو اللہ کی مدد تھی نا. تو ایسی مدد آپ کو اللہ تعالیٰ دے کہ پھر اب دشمن کبھی آپ کے مقابلے میں آ ہی نہ سکے، کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکا اس کے بعد دشمن، کبھی ان کے اندر جرت ہی نہ آ سکی کہ وہ آ جائے. وہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے گئے تب بھی نہ وہ نکل کے آ سکے لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسی آپ کو مدد دے اس فتح مبین کے ذریعے. دیکھیں یہ لی سب کے ساتھ آ رہا ہے نا، یہ فتح مبین اس لیے دی تاکہ یہ سب ہو. امید ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ ورنہ انسان لاسٹ ہو جاتا ہے کہ لیا فر اللہ کی کس طرح سے ہے یہ سارا ریلیٹڈ اس ایک بات میں.